السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تزکیا نفس کا جب ہم کو گوارا ہی نہ تھا، تزکیا نفس کا جب ہم کو گوارا ہی نہ تھا، تزکیا نفس کا جب ہم کو گوارا ہی نہ تھا، صحبت شیخ بنا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا، صحبت شیخ بنا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا، تزکیا نفس کا جب ہم کو گوارا ہی نہ تھا، تزکیا نفس کا جب ہم کو گوارا ہی نہ تھا، صحبت شیخ بنا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا، صحبت شیخ بنا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا، ہم ادھر سوچتے رہتے تھے کہ باطل بن جائے، ہم ادھر سوچتے رہتے تھے کہ باطل بن جائے، اور ظاہر کو ادھر ہم نے سوارا ہی نہ تھا، اور ظاہر کو ادھر ہم نے سوارا ہی نہ تھا، اور ظاہر کو ادھر ہم نے سوارا ہی نہ
تھا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے دل کی اصلاح کر لیں، باطن کی اصلاح کر لیں، ظاہر میں چاہے کیسے ہی رہے، داڑھی رکھے کہ نہ رکھے، سنت پہ چلیں کہ نہ چلیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور اللہ تعالی نے بھی پہلے فرمایا ضرو ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. تو ظاہری گناہوں کو مقدم کرنے فرمایا اللہ تعالی نے، اس کا مقصد یہ کہ جب ظاہر کی اصلاح ہوگی اس کے بعد ہی باطن کی اصلاح، ظاہر کی اصلاح کے بغیر باطن کی اصلاح نہیں، پہلے باطن کو سنوارو پھر باطن سنور جائے گا. جی طاہر صاحب نے بہت اس شعر کو بہت انداز میں اس آیت کے مفہوم کو بیان فرمایا، پھر سے پڑھیے.
ہم ادھر سوچتے رہتے تھے کہ باطل بن جائے، ہم ادھر سوچتے رہتے تھے کہ باطل بن جائے، اور ظاہر کو ادھر ہم نے سوارا ہی نہ تھا، اور ظاہر کو ادھر ہم نے سوارا ہی نہ تھا، صحبت شیخ بنا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا، مجھ سب درد بھلا ان پہ نہ مرتا کیسے، مجھ سب درد بھلا ان پہ نہ مرتا کیسے، میرے مرشد سا کوئی درد کمارا ہی نہ تھا، میرے مرشد سا کوئی درد کمارا ہی نہ تھا، مجھ سب درد بھلا ان پہ نہ مرتا کیسے، میرے مرشد سا کوئی درد کمارا ہی نہ تھا، میرے مرشد سا کوئی درد کا مارا ہی نہ تھا، جیت کے ایک نئے رخ سے میں آگاہ ہوا، جیت کے ایک نئے رخ سے میں آگاہ ہوا، تم سے پہلے تو میں دل اصل نہارا ہی نہ تھا، تم سے پہلے تو میں دل اصل نہارا ہی نہ تھا، جیت کے ایک نئے رخ سے میں آگاہ ہوا، جیت کے ایک نئے رخ سے میں آگاہ ہوا، تم سے پہلے تو میں دل اصل میں ہارا ہی نہ تھا تم سے پہلے تو میں دل اصل میں ہارا ہی نہ تھا
یعنی جیت کا ایک نیا رخ ایک نیا انداز آپ کے پاس آ کے معلوم ہوا کہ اس نئے رخ سے میں آگاہ ہوا کہ اب اس اشعار کو یہ بعض شعر ایسے ہیں کہ ان کی تشریح میں مزہ ہی نہیں آتا ہے ماشاء اللہ جو اپنے شیخ سے پہلے کسی کو دل دیا ہی نہیں تھا اب ہار ہی نہیں دل کو اب وہ دل ہار کے اب معلوم ہوا کہ اب یہ جیت ہوئی یہ نیا انداز کہ شیخ پہ سے ہار جائے اس کے سامنے اپنی رائے کو فنا کر دے تو اصل میں یہ جیت کر نیا رخ شیخ کی صحبت سے نصیب ہو
جیت کے ایک نئے رخ سے میں آگاہ ہوا جیت کے ایک نئے رخ سے میں آگاہ ہوا تم سے پہلے تو میں دل اصل میں ہارا ہی نہ تھا تم سے پہلے تو میں دل اصل میں ہارا ہی نہ تھا تم سے پہلے تو میں دل اصل میں ہارا ہی نہ تھا شیخ سے عشق تیرا خود پہ ہے احسان طائب شیخ سے عشق تیرا خود پہ ہے احسان طائب شیخ سے عشق بنا تیرا گزارا ہی نہ تھا شیخ سے عشق بنا تیرا گزارا ہی نہ تھا شیخ سے عشق تیرا خود پہ احسان طائب شیخ سے عشق بنا تیرا گزارا ہی نہ تھا صحبت شیخ بنا کوئی چارہ ہی نہ تھا زہِ نصیب مقدر ہے کیا عجیب میرا زہِ نصیب مقدر ہے کیا عجیب میرا ننگ خار مگر روش کے گل نصیب میرا ننگ خار مگر روش کے گل نصیب میرا زہِ نصیب مقدم ہے کیا عجیب میرا مریض حسن بتا کو طبیب عشق خدا مریض حسن بتا کو طبیب عشق خدا کچھ اس طرح سے ملا جھوم اٹھا نصیب میرا کچھ اس طرح سے ملا جھوم اٹھا نصیب میرا مریض حسن بتا کو طبیب عشق خدا کچھ اس طرح سے ملا جھوم اٹھا نصیب میرا کچھ اس طرح سے ملا جھوم اٹھا نصیب میرا کچھ اس طرح سے ملا جھوم اٹھا نصیب میرا جراحتوں میں وہ لذت علاج میں وہ مزہ جراحت یعنی آپریشن حالانکہ کہنا چاہیے آپریشن مانے جراحت لیکن یہاں اردو کمزور ہے لہذا اردو کا ترجمہ انگریزی سے کیا جاتا ہے کہ جراحتوں میں وہ لذت، علاج میں وہ مزا ہے، زخم زخم صدا واہرے طبیب میرا، ہے زخم زخم صدا واہرے طبیب میرا، جراحتوں میں وہ لذت، علاج میں وہ مزا، جراحتوں میں وہ لذت، علاج میں وہ مزا، ہے زخم زخم صدا واہرے طبیب میرا، ہے زخم زخم صدا واہرے طبیب میرا، نظر میں حسن تکلم کی ہے فراوانی، نظر میں حسن تکلم کی ہے فراوانی، زبان عشق کا استاد ہے خطیب میرا، زبان عشق کا استاد ہے خطیب میرا، نظر میں حسن تکلم کی ہے فراوانی، زبان عشق کا استاد ہے خطیب میرا، زبان عشق کا استاد ہے خطیب میرا، ہے راج قلب پہ سلطان عشق حق کا صوب، ہے راج قلب پہ سلطان عشق حق کا صوب، مزاج شاہ کا رکھتا ہے دل غریب میرا، مزاج شاہ کا رکھتا ہے دل غریب میرا، ہے راج قلب پہ سلطان عشق حق کا صوب، مزاج شاہ کا رکھتا ہے دل غریب میرا، مزاج شاہ کا رکھتا ہے دل غریب میرا،
یہ شعر جو میں پڑھوں گا آخری ہے، غیاث والا رحمۃ اللہ تعالی کا ملفوظ ہے جو میں نے براہ راست اس میں منظم کیا ہے، اس کو ویسے سارے اشعار ساری غزلیں حضرت والا کی تعلیمات ہی ہیں، لیکن یہ براہ راست حضرت والا کا ملفوظ نظم کیا ہے، ملاحظہ کیجیے گا، حضرت والا فرماتے ہیں میں عرض کرتا ہوں کہ
بتوں کے عشق میں دشمن تو سینکڑوں تھے مگر، بتوں کے عشق میں دشمن تو سینکڑوں تھے مگر، خدا کے عشق میں کوئی نہیں رقیب میرا، خدا کے عشق میں کوئی نہیں رقیب میرا، خدا کے عشق میں کوئی نہیں رقیب میرا، بتوں کے عشق میں دشمن تو سینکڑوں تھے مگر، خدا کے عشق میں کوئی نہیں رقیب میرا، خدا کے عشق میں کوئی نہیں رقیب میرا،
اے دنیا بھی عشق و دنیا بھی حسینوں سے ہوتا ہے، تو اس کے کئی جو عاشق ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جو ہوتے ہیں ایک شیخ کے سب عاشق ہوتے ہیں، وہ کوئی ایک دوسرے کے شیر و شکر ہوتے ہیں، اور کوئی رقیب نہیں ہوتا, سب محبت کہتے, محبت ہوتی. وہ کیا مولانا کا شعر پڑھا کرتے تھے نا, رقابت یہ تو ہوتی ہے رقابت لازم الشاق میں ہے, مگر عشق مولا ہے مگر اس لعنت بد سے بری. اللہ کے عشق میں کوئی رقابت, سب شیر و شکر ہوتی ہے اور دنیا بھی میں سب, کیونکہ وہ یہاں اللہ ہر ایک کو مل جاتا ہے, وہاں وہ حسین ہر ایک کو مل نہیں سکتا. اس سے وقت
سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کے مرتب شدہ ملفوظات جو در حقیقت حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے جنوبی افریقہ کے سفر نامے کے ہیں جو 1998 میں ہوا, اس میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. فنائیت حسن مجازی. مولانا اب جلدی کرو, درمیان میں اتنی نثر کافی ہے, اس کا نام ہے الدر المنصورہ.
الدر المنصورہ بکھرے ہوئے موتی.
سبحان اللہ. الدر المنصورہ یعنی بکھرے ہوئے موتی. اب مولانا منصور کی زبان سے منظوم موتی سنو. پھر مولانا نے یہ شعر پڑھا. کل تھیں جن پر جوانی کی انگڑائیاں, کل تھیں جن پر جوانی کی انگڑائیاں, اب ہیں ان پر بڑھاپے کی پرچھائیاں, اب ہیں ان پر بڑھاپے کی پرچھائیاں. فرمایا کہ انگڑائیاں کے وزن پر لنگڑائیاں کہو. سبحان ارشاد فرمایا کہ انگڑائیاں کے وزن پر لنگڑائیاں کہو. لنگڑے لولے چل رہے ہیں, ساری اکڑفوں ختم, بڈھا لنگڑا کے چلتا ہے, بڈھا لنگڑا کے چلتا ہے کہ نہیں, دیکھو کیسا مصرا ہے. پھر پڑھو اس شعر کو. کل تھیں جن پر جوانی کی انگڑائیاں, کل تھیں جن پر جوانی کی انگڑائیاں, اب ہیں ان پر بڑھاپے کی لنگڑائیاں, اب ہیں ان پر بڑھاپے کی لنگڑائیاں, دیکھو کیسی اصلاح ہوئی. صحبت یافتہ ہے اہل اللہ, مردود نہیں ہوتے. سایہ شیخ ہے گوشے عافیت, سایہ شیخ ہے گوشے عافیت, جب جلائیں تمہیں نفس کی گرمیاں, جب جلائیں تمہیں نفس کی گرمیاں. دیکھو میں مولانا منصور کے اس مضمون کی تائید مولانا رومی کے ایک شعر سے کرتا ہوں. سایہ رہبر بے است از ذکر حق, سایہ رہبر بے است از ذکر حق, یک قناعت بہتر از صدہ طبق. اگر ایک آدمی تنہائی میں ذکر کر رہا ہے, اس سے بہتر ہے کہ وہ سایہ شیخ میں رہے. اور دلیل کیا ہے؟ طبق میں سینکڑوں کھانوں سے بہتر ہے کہ ایک کھانے پر قناعت کرے. مولانا کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کی وجہ سے تمہارے اندر تکبر آ سکتا ہے کہ میں کوئی وی آئی پی, کوئی بہت اہم شخصیت ہوں, ایک لاکھ دفعہ اللہ کا نام لیتا ہوں, تو اس سے نشہ تکبر آ سکتا ہے. جیسے ابلیس بے حد ذاکر تھا, اس ظالم میں عبادت کی کمی نہیں تھی, لیکن عبادت ہی سے تکبر کے نشے میں مبتلا ہو کر مردود ہو گیا. لیکن سایہ شیخ میں کتنی ہی مختصر عبادت کرے, وہ ایک لاکھ سال کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. لیکن سایہ شیخ میں کتنی ہی مختصر عبادت کرے, وہ ایک لاکھ سال کی عبادت سے افضل ہے. کیونکہ اس سے تکبر سے حفاظت رہتی ہے۔ شیطان کثرت عبادت کے باوجود مردودیت سے نہیں بچ سکا، اور اہل اللہ کے صحبت یافتہ سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر اسلام سے خروج انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ سبحان۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے خطا تو ہو سکتی ہے مگر دائرہ اسلام سے ان کا خروج نہیں ہو سکتا، برعکس اس کے جو شیخ سے دور ہو کر خود عبادت کرتے رہتے ہیں تو پھر شیطان کان میں پھونک دیتا ہے کہ آپ تو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بہت مقدس ہیں، تقدس مآب ہیں۔ ذرا پھر پڑھیے اس شعر کو۔ سایہ شیخ ہے گوشہ عافیت، جب جلائیں تمہیں نفس کی گرمیاں، خدمت شیخ سے جس کو عار آتی ہے، خدمت شیخ سے جس کو عار آتی ہے، اس کی قسمت میں نسبت کا موتی کہاں، اس کی قسمت میں نسبت کا موتی کہاں۔
شیطان کی مردودیت کی وجہ حضرت شاہ ابو الحسن نے فرمایا تھا کہ اس کو صحبت ملائکہ حاصل نہیں تھی، صحبت میں ایک صحبت میں نہیں تھا، اپنی عبادت میں لگا ہوا۔ اگر ملائکہ کی صحبت ہوتی تو مردود نہ ہوتا۔
شیخ کی تربیت سے جو کتراتا ہے، شیخ کی تربیت سے جو کتراتا ہے وہ
ایسے پڑھو جو شیر کی طرح، تو آپ نے جو زیادہ بڑھا رہے، شیخ کی تربیت سے جو کتراتا ہے۔
جزاک۔ شیخ کی تربیت سے جو کتراتا ہے، شیخ کی تربیت سے جو کتراتا ہے وہ رہے گا بس الو کا الو میاں، وہ رہے گا بس الو کا الو میاں۔ شکر ہے الو کا پٹھا نہ کہا، بڑی عزت رکھ لی اس نے شعر میں الو میاں کہنے میں، وہ بے عزتی نہیں ہے جو الو کا پٹھا کہنے میں، میاں لگا کر عزت رکھ لی۔ برباد محبت کی آباد کاری، اس کی تعمیر خود حق تعالی کریں، اس کی تعمیر خود حق تعالی کریں، حق کی خاطر ہو جس دل کی بربادیاں، حق کی خاطر ہو جس دل کی بربادیاں۔ یہ میرا ہی مضمون ہے، یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ میرا ہی مضمون ہے۔ آہ جو اللہ کے لیے اپنا دل برباد کرتا ہے اس کی تعمیر اللہ تعالی خود فرماتے ہیں، جس کو حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ جو اللہ کے لیے اپنا دل غمگین کرے اور حرام خوشی دل میں نہ آنے دے گا اس کے دل کو اللہ شاد کرتا ہے، اور جس کو خدا خوشی دے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ جو اپنی بری خواہش کو برباد کرتے ہیں اللہ اسے بے مثل خوشی دیتا ہے۔ یہ نصیب دوستاں ہے، نصیب اولیاء ہے، یہ نصیب فاسقاں نہیں ہے، یہ نصیب دشمنا نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا مقام ہے۔ کیسی شرح ہے بتاؤ کہ یہ نصیب دشمنا نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ان کا آنا وصول ہوا، خوب پڑھا مولانا نے، سب کے غموں کو پیٹ لیا پیٹر برگ والے نے، سب کے غموں کو پیٹ لیا پیٹر برگ والے نے۔ 8 بجے اذان ہوتی ہے، بس 8 بج جائیں تو مجلس ختم ہو جائے گی، تاکہ 15 منٹ میں لوگ وضو وغیرہ سے فارغ ہوں۔ چونکہ کل مجھے جانا ہے، اگر عشاء کے بعد ایک شفٹ اور لگا لو، جیسے ڈبل کمائی ہوتی ہے کہ صاحب دن کو تو کام کیا تھا، آج رات کو بھی شفٹ لگاؤں گا تو مزدوری ڈبل ملے گی، لہذا بعد میں بھی آج کی رات آپ آ جاؤ تو یہ رات پھر کہاں ملے گی، کہیں سال بھر کے بعد ملے گی اللہ تعالی کے کرم سے انشاءاللہ۔ مولانا عبد الحمید صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کو تھکن تو نہیں ہوگی، فرمایا کہ نہیں، کوئی تھکن نہیں ہوگی، مجھ میں اشعار سے طاقت آ جاتی ہے، اشعار میری روح کی غذا ہیں۔ صحبت شیخ سے تقوی تام ہوتا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر بادشاہ بھی آ جائے تو اصلی مرید وہ ہے جو اپنے شیخ کو دیکھے اور بادشاہ کو نہ دیکھے۔
شیخ سے
تقوی تام ہوتا ہے،
تام معنی کامل، پورا کامل تقوی نصیب ہوتا ہے۔
سارے عالم کے بادشاہ اگر جمع ہوں اور اس کے فوکس میں کمی ہوئی تو وہ فوکس ہو جائے گا۔ فوکس کے معنی لومڑی، اور فوکس موٹر کا نام بھی ہے۔ فوکس کار کے اندر شیخ کی برکت سے اللہ تعالی مرسیڈیز کا انجن ڈال دیتا ہے، پھر اس کی چال بدل جاتی ہے۔ کتنے گناہگار اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ والے ہو گئے۔ عشق مرشد بنا عشق حق خام تھا، عشق میں درد کی چاشنی اب ملی، یعنی کونو مع الصادقین کے بغیر تقوی ناتمام تھا اور بدنام تھا، کونو مع الصادقین کے بعد خوش نام ہوا۔ ورنہ خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں۔ پہلے تو یہ حالت تھی مگر اب صحبت شیخ کی برکت سے ہر سانس صاحب تقوی ہے، اس کا ہر لمحہ حیات صاحب تقوی ہے، ہر لمحہ تعلق مع اللہ کی دولت سے مشرف ہے۔ اس شعر کا ترجمہ کر دیا میں نے کہ بغیر کونو مع الصادقین کے تقوی نا تمام ہے۔ بدون مربی مجاہدات کی ناکامی۔ اب اس کی مثال سن لو۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک خان صاحب جنگل میں عبادت کیا کرتے تھے، رات بھر تہجد میں سجدے میں رو رہے ہیں تو لوگ ان کے معتقد ہو گئے۔ ایک معتقد نے کہا کہ حضرت ایک سوال ہے کہ اس جنگل میں آپ کو ڈر نہیں لگتا، یہاں شیروں کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، میں شیروں سے کیا ڈروں گا، میں تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ نعوذ باللہ۔ خان صاحب نے اپنی بہادری دکھا کر ساری بزرگی پر پانی پھیر دیا۔ اگر یہ کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ ہوتا تو کبھی منہ سے یہ کلمہ نہ نکلتا۔ اس کا عشق خدا کتنا خام نکلا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے ساری عبادت بیکار کر دی اور اپنے ایمان کو کفر سے بدل دیا۔ اللہ بے سمجھی سے بچائے، فہم سلیم قلب سلیم عظیم الشان نعمت ہے، اور یہ بغیر اہل اللہ کی صحبت کے نصیب نہیں ہوتی۔ دوران مجلس اذان شروع ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اذان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب درس ہو رہا ہو تو پھر اس وقت اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، یہ بھی دین کا عظیم درس ہے۔ دل پر محبت کی چوٹ لگائی جا رہی ہے اور اخلاص اور اللہ کی محبت کے دریا کو موجزن کیا جا رہا ہے۔ دریا تو ہے مگر اس میں موجیں پیدا کی جا رہی ہیں، طغیانی لائی جا رہی ہے اور اس میں طوفانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ سبحان۔ 15 رجب المرجب 1419 ہجری مطابق 5 نومبر 1998 بروز جمعرات بعد عشاء۔ صحبت اہل اللہ کی اہمیت پر مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب کا ایک ارشاد۔ ارشاد فرمایا کہ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہر چند شغلے درس و فتاوی بدیو بند، لیکن شبہ بخان قہے تھانہ خوشترست۔ مدرسہ دیوبند میں درس اور فتویٰ نویسی اپنی جگہ، مگر ایک رات جو اے حکیم الامت آپ کے پاس تھانہ بھون میں گزارتا ہوں تو فتاوی و درس و تدریس کا اخلاص آپ سے ملتا ہے، اگر اخلاص نہیں تو کچھ قبول نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، الاستقامت علی التقوی فوق الف کرامہ۔ تقوی پر استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے۔ ایک انسان اپنے مالک کو ایک لمحہ ناراض نہ کرے۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی کے پاس 10 سال سے تھا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں تو مایوس ہو کر اب آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ فرمایا کہ تم نے 10 سال کے اندر جنید کو اللہ کی کسی نافرمانی میں دیکھا؟ اس نے کہا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے خدا تعالی کی کوئی نافرمانی کی ہو۔ تو فرمایا کہ آہ، جس جنید نے اپنے مالک کو دس سال تک ایک لمحے کو ناراض نہیں کیا، ظالم اس سے بڑی کرامت تو کیا چاہتا ہے؟ کتنا پیارا جملہ ہے کہ جس جنید نے دس سال تک اپنے اللہ کو ایک لمحہ ناراض نہ کیا، اس سے بڑی کرامت تو کیا تلاش کرتا ہے؟ بے وقوف مرید تھا، اللہ بے وقوف مریدوں سے بچائے۔ مرید کو بھی چاہیے کہ ہر وقت نفس دشمن سے ہوشیار رہے۔ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ شیطان بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، شیطان کو کس نے برباد کیا؟ اس کے نفس نے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں بھائی شیطان نے آج غلطی کرا دی، اپنا سارا بوجھ شیطان کے کندھے پر ڈال دیا، خود فائرنگ کی اور بندوق رکھ دی شیطان کے کندھے پر۔ لیکن شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ شیطان تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میاں ہم کو شیطان نے بہکا دیا۔ تو معلوم ہوا نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ داخلی دشمن ہے، گھر کا بھیدی ہے، اور گھر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک نصیحت ہو گئی، اب دوسری نصیحت کہ گناہ کا وسوسہ آیا تو کیسے معلوم ہو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا ایک دفعہ تقاضا آئے اور پھر خیال نہ آئے تو سمجھ لو شیطان ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے دوسروں پر محنت کرنے گیا ہے، اور جب بار بار تقاضا ہو تو سمجھ لو کہ نفس دشمن اندرون خانہ بار بار تقاضا کرتا ہے۔ شیطان تو ایک دفعہ راستہ دکھاتا ہے، پھر اس کی تکمیل نفس کے ذمے کرتا ہے کہ اے میرے پیارے خلیفہ، تم اس شخص سے یہ گناہ کرا کے رہنا، جب تک گناہ نہ کرے تقاضا ڈالتے رہنا۔ تو جب گناہ کا بار بار وسوسہ آئے تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے ہے، اور ایک بار آنے کے بعد پھر نہ آئے تو سمجھ لو شیطان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو، تم لوگ قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ شیطان قیلولہ کیوں نہیں کرتا، اس کو گمراہ کرنے کی اتنی فکر ہے، اس قدر مشغولیت ہے اور وہ اتنا بزی ہے کہ اس کو قیلولہ کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ وہ سوچتا ہے جتنی دیر قیلولہ کروں گا اتنی دیر میں تو کئی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر گناہ میں مبتلا کر دوں گا۔ شیاطین جمع ہے شیطان کی، جمع حکم میں واحد کے ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے، اس لیے تقیل کا صیغہ واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ یہ گرامر اور قاعدے کی بات بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ خالی پیری مریدی کرتا ہوں۔ مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی قبر ساؤتھ افریقہ میں ہے، مجھ سے فرمایا کہ ایک بدعتی نے مجھ سے سوال کیا کہ شیطان تو ہر جگہ پہنچتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، یہ تو ہر جگہ حاضر ہو جاتا ہے، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ ہر جگہ حاضر کیوں نہیں مانتے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ جواب دیا کہ ہر جگہ حاضر ہونا کمال فضیلت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ایک انچ نالی میں چھچوندر گھس جاتی ہے اور تمہارے ابا وہاں نہیں گھس سکتے۔ کیونکہ ایک انچ کی نالی میں چھچوندر گھس جاتی ہے اور تمہارے ابا وہاں نہیں گھس سکتے، تو کیا تمہارے باپ سے چھچوندر افضل ہو گئی؟
صاحب بہت ہی خاص بات یہ تھی کہ غصہ نہیں آتا تھا ان کا، اسی وجہ سے مناظر بہترین تھے۔ مناظر کو اگر غصہ آ جائے تو پھر وہ مناظر میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ خود ہی حضرت مفتی صاحب نے سنایا حضرت والا کو، ایک مناظرہ ہو رہا تھا تو اس سامنے سے اس سے ایک چیز لگا ہوا تھا، سامنے دوسرے تھے، دو مناظرہ کر رہے تھے، تو آخر میں اس نے کہا کہ یہ دیوبندی ہیں تو سور ہیں، سور ان میں اور سور میں کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں، مفتی صاحب اپنی اس جگہ سے اترے اور ناپنا شروع کیا زمین، پھر واپس آ گئے۔ کہا کہ ہم میں اور سور میں، ہم میں اور سور میں 10 ہاتھ کا فرق.
بدعت کو پہچاننے کا ایک طریقہ. رد بدعت پر ایک جواب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو بھی عطا فرمایا ہے کہ صحابہ کے لیے قرآن پاک میں رجسٹرڈ رضا نازل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کسی اور ولی کے لیے قطعی وحی نازل نہیں ہے، لہذا قیامت تک جو عمل صحابہ نے نہیں کیا اس کو سنت سمجھنا اور طریق قرب سمجھنا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ والے اور سند یافتہ لوگوں کا عمل چھوڑ کر اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا ایسا عمل کرنا جو صحابہ کے دور میں موجود نہ ہو اور اس کو سنت سمجھنا، گویا کہ سرکاری رضامندی کے خلاف والا راستہ اختیار کرنا، جیسے قوالی اور طبلہ ہے. صحابہ نے طبلہ نہیں بجایا، قوالی نہیں کی، تو اس کو عبادت سمجھنے میں خوف کفر ہے. اللہ کے غضب اور ناراضگی کے اعمال کو ذریعہ قرب الہی سمجھنے میں خوف کفر ہے. لہذا جب کوئی کہے کہ یہ عمل اچھا ہے تو کہو کہ کیا صحابہ نے طبلہ بجایا تھا؟ ورنہ آج مدینہ پاک میں ہر صحابی کا طبلہ برکت کے لیے رکھا رہتا اور عرب کے لوگ اس سے بخشش مانگتے کہ یہ طبلہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، اس کو زیادہ بخشش دو. اور پھر ایسے ہی نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی، لہذا ہر عمل کو صحابہ سے ملاؤ. بعض چیزیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھیں، جیسے مدرسے میں تعلیم کا گھنٹا بجتا ہے کہ یہ بخاری شریف کا گھنٹا ہے، صحابہ کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اس کا نام احداث للدین ہے، احداث فی الدین نہیں ہے، احداث للدین ہے، احداث فی الدین نہیں ہے. اسی لیے یہ بدعت نہیں ہے. دین
کے لیے یہ ایجاد ہے، دین میں ایجاد نہیں ہے، دین میں مداخلت نہیں ہے، احداث فی الدین نہیں ہے، احداث للدین ہے. دین کی اس کے لیے، یعنی دین کی معاونت کے لیے وہ ہے، احداث ایجاد ہے. اور جو دین کے اندر ترمیم کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، وہ احداث فی الدین ہے، وہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے. جیسے گھنٹہ بجایا جا رہا ہے، اب وہ یہ جو گھنٹہ بجتا ہے وہ انتظامی ہے، اس کو ٹھیک ہے، معلوم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس گھنٹہ بجانے والا کوئی سمجھے کہ وہ بہت بڑا دین کا کام میں کر رہا ہوں اور یہ ضروری چیز ہے، تو وہی بدعت ہو جائے گی. اسی طرح یہ جو بدعت ایجاد ہوئی ہیں، اس کو بھی خیال بہت رکھنے کی چیز ہے کہ ایک بزرگ، جیسے کسی بزرگ نے ایک دن باندھ لیا کہ ہم جمعرات کے دن، یاد نہیں رہتا ہے، ہم لوگ صدقہ کر دیا کریں گے، خیرات کریں گے، کچھ وہ کھانا پکا کے غریبوں کو کھلا دیں گے. ان کو اس وقت تھا بھی نہیں کہ اس کو ہو جائے گا، یہ بدعت بن جائے گی، گیارہویں بن جائے گی. تو شروع ہو گیا، پھر ان کے جب انتقال ہو گیا تو ان کے کہ ہمارے حضرت یہ کیا کرتے تھے، ہمارے حضرت یہ کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ہمارے حضرت یہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس کو ضروری سمجھنے لگے، وہ بدعت بن گئی. اس لیے شیخ کے ہر معاملے میں یہ نہیں کہ شیخ اگر یعنی اس کو دیکھتے رہو ہر بات میں، لگاؤ کہ ہمارے شیخ تو یوں کرتے تھے، ہمارے شیخ بھائی یہ دیکھو سنت و شریعت کے مطابق وہ ہے. بعض وقت شیخ اپنے مقام کے اعتبار سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو، یا کسی مصلحت سے کرتا ہے، تو اس کو فرض و واجب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص اس کی نقل شروع کر دے. پھر دیکھو کہ شریعت میں اس کا کیا ہے، اس کا کیا منشا تھا. اس سے پھر اسی سے پھر بدعت پیدا ہو جاتی ہے.
دین کی خاطر ایئر کنڈیشن یا پنکھا چلانا، روشنی اور مائک کا انتظام کرنا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، یہ احداث فی الدین نہیں ہے، احداث للدین ہے، کہ اس کے ذریعے سے دین پھیلائیں. اس کو ہم
دین میں ایجاد نہیں ہے، دین کے لیے ایجاد ہے، دین میں ایجاد نہیں ہے، اس کی یعنی ایجاد کوئی سمجھتے ہوں جو، یعنی دین میں کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ دین کے لیے ہے. دین میں جو ترمیم اور اضافہ کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے، اور جو اس کے لیے جیسے پنکھا چل رہا ہے، اس زمانے بھی نہیں تھا، لیکن یہ اس کے لیے کہ آدمی کو آرام پہنچے، دین کا کام زیادہ کر سکے، تو یہ دین میں نہیں ہے بلکہ دین کے لیے ہے، یہ بدعت نہیں ہے.
اس کو ہم نہ سنت سمجھتے ہیں نہ عبادت، بلکہ وسیلہ عبادت سمجھتے ہیں، وسیلہ اشاعت دین سمجھتے ہیں. یہ دین کی اشاعت نہیں ہے، وسیلہ اشاعت دین ہے. حکیم الامت نے فرمایا کہ احداث فی الدین بدعت ہے، لیکن اشاعت دین کے لیے کوئی نئی چیز جاری کی جائے تو یہ احداث للدین ہے، جو بدعت نہیں ہے. لہذا دو جملے یاد رکھنا کہ احداث فی الدین بدعت ہے اور احداث للدین بدعت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو دین نہیں وسیلہ اور ذریعہ اشاعت دین سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. 15 رجب المرجب 1419 ہجری مطابق 6 نومبر 1998 بروز جمعرات بعد فجر صبح 6 بجے برمکان مفتی حسین بھیاض صاحب. آیت لعمرک الی آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کا راز. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے،
الہامی علم ہے، غور سے سن، الہامی علم ہے.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے آپ کی حیات کی کہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والی یہ بدمعاش قوم لوط اپنے نشے میں پاگل ہو رہی تھی. زنا کے نشے کے لیے اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی، لیکن اس خبیث فعل کے لیے جو عنوان اختیار فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ اس خبیث فعل کا نشہ زیادہ خبیث ہے. ایک بار اس آیت کی تلاوت کرتے وقت دل میں یہ سوال آیا کہ ایسی گندی قوم کے حالات پر اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی قسم اٹھائی، اس میں کیا راز ہے؟ میں جدہ میں سفر کی حالت میں تھا، اس وقت وہاں کوئی تفسیر نہیں تھی. میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ میرے پاس کوئی تفسیر کی کتاب نہیں ہے، لیکن آپ صاحب کلام موجود ہیں، اس کی تفسیر آپ مجھے عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے دل میں یہ جواب عطا ہوا کہ یہ قوم اپنی بری خواہش کے نشے میں تھی اور حضرت لوط علیہ السلام سے گستاخی کر رہی تھی، اور جتنے لوگ اس زمانے میں متقی تھے ان کو دھمکی دے رہی تھی کہ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں، اخرجوہم من قریتکم، ان سب کو یہاں سے نکالو، یہ لوگ ہمارے مزے میں حائل ہیں. جس طرح قوم لوط کو باہ کا نشہ تھا، اسی طرح اہل مکہ کو جاہ کا نشہ تھا. وہ تکبر کے نشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے کہ یہ کل کا یتیم آج ہمارے مذہب کو بدل رہا ہے اور ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کی قسم اس لیے کھائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اہل باہ شہوت کے نشے میں پاگل ہو کر میرے نبی کے دشمن بن رہے تھے اور میرے نبی کے چراغ زندگی کو بجھانا چاہتے تھے، اسی طرح اہل مکہ کو جاہ کا نشہ ہے اور اپنی جاہ کے نشے میں یہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں اور آپ کے چراغ حیات کو بجھانا چاہتے ہیں. نشہ دونوں میں وصف مشترک ہے. وصف مشترک ہے، نشہ دونوں میں وصف مشترک ہے. فرق یہ ہے کہ ایک کو باہی نشہ تھا اور ایک کو جاہی نشہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کر گویا یہ فرمایا کہ جس طرح ہم نے باہ والے خبیصوں سے اپنے نبی لوط علیہ السلام کو بچایا اور ان کے نشہ باہی کو پاش پاش کر دیا، اسی طرح اہل مکہ کے نشہ جاہ و تکبر کو بھی ہم پاش پاش کر دیں گے اور آپ کی حیات کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ہے قسم کا راز جو اللہ تعالیٰ نے میرے قلب پر منکشف فرمایا۔
حضرت والا نے پھر ایک یہاں آنے کے تشریف لانے کے بعد وہاں سے ایک ایک تفسیر دیکھی کہ کسی میں مل جائے، کسی میں یہ جواب نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت والا پر خاص یہ الہامی علوم تھے جو حضرت والا قلب مبارک پر وارد ہوتے تھے۔
احقر راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس علم عظیم کو سن کر مجلس میں موجود بعض اکابر اہل علم پھڑک گئے اور عرض کیا کہ یہ مضمون ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، تو حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے بھی متقدمین و متاخرین کی بہت سی تفاسیر دیکھیں لیکن کسی میں اس اشکال کا جواب مجھے نہیں ملا۔ اصل میں کسی کے دل میں اشکال ہی نہ آیا ہوگا، اس لیے ان اکابر نے جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اشکال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ علم عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ تعالی بڑے بڑے علماء نے اس مضمون کی تائید کی کہ بہترین سوال اور بہترین جواب ہے۔ الحمدللہ تعالی سبحان شاء۔ یورپ کے دلچسپ معنی، دوران گفتگو مزاحن فرمایا کہ یورپ کے نام میں بھی تکبر ہے۔ اہل یورپ ایشیا والوں سے کہلانا چاہتے ہیں کہ ہم کو کہو یو آر اپ، تم اونچے ہو۔ یہ سن کر تمام سامعین ہنس پڑے۔ فرمایا کہ یہ ملا انگریزی نہیں جانتا، لیکن کسی انگریزی داں کی سمجھ میں بھی یہ نقطہ نہ آیا ہوگا۔ کونو مع الصادقین کا عاشقانہ ترجمہ، ارشاد فرمایا کہ تقوی بغیر شیخ کامل کے نہیں مل سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی دینی شعبے ہیں، خواہ مدارس ہوں، خواہ تبلیغ ہو، خواہ تصنیف و تعلیم ہو، کسی سے تقوی نہیں ملے گا۔ تقوی ملے گا اللہ تعالی کے بتائے ہوئے راستے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سے۔ لہذا اگر تقوی چاہتے ہو تو اہل تقوی کی صحبت میں رہو، کیونکہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، صرف متقی بندے ہی ہمارے دوست ہیں۔ لہذا اگر ہم سے دوستی چاہتے ہو تو ہمارے دوستوں میں رہو۔ یہ کونو مع الصادقین کا عاشقانہ ترجمہ ہے، اگر ہم سے دوستی چاہتے ہو تو ہمارے دوستوں میں رہو۔ یہ کونو مع الصادقین کا عاشقانہ ترجمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، میں تمہارے اوپر اپنی دوستی کو فرض کرتا ہوں، مستحب اور واجب نہیں، فرض کرتا ہوں۔ میری محبت کی تم قدر نہیں کرتے کہ اپنا دوست بنانے کو ہم نے تم پر فرض کر دیا۔ تقوی اور ولایت کلی متساوی ہیں، ہر متقی ولی ہے اور ہر ولی متقی ہے۔ متقی بننا ہم تم پر فرض کرتے ہیں تاکہ تمہاری غلامی کے سر پر ہم اپنا تاج دوستی رکھ دیں، لیکن یہ تاج دوستی کب پاؤ گے؟ جب میرے دوستوں میں رہو گے۔ دوستو، ایسے ترجمے کم پاؤ گے۔ یہ ترجمہ عاشقانہ بھی ہے، مستانہ بھی ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ میری زبان عشق و محبت کی ترجمان ہے۔
اور دوسری آیت ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، ہمارے دوست جو ہیں وہ متقی بندے ہیں۔ حضرت نے اس کا کیا پیارا ترجمہ فرمایا کہ ہمارے دوست بن جاؤ۔ دونوں آیتوں کو ملا کے اس کے معنی یہی ہوئے، مگر یہ عاشقانہ ترجمہ ہے۔
ایک خاص ذکر وارد قلبی از عالم غیب. ارشاد فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ چلتے پھرتے کیا پڑھا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو اپنی رحمت سے ایک خاص ورد عطا فرمایا، اور میرے بزرگوں نے اس کی تصدیق بھی فرمائی. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقتاً فوقتاً کثرت سے لیکن بقدر تحمل یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد رکھیں، اور یا اللہ کے ساتھ ایک بار جل جلالہ کہتے ہیں. ایک مجلس میں جب اللہ کا نام پاک آئے تو ایک بار جل جلالہ کہنا واجب ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے. پس صلی اللہ علی النبی الامی ایک مرتبہ کہہ لیں واجب ادا ہو جائے گا. اور ایک مسئلہ یہ بتاتا ہوں کہ جہاز چھوٹ رہا ہے یا ریل چھوٹ رہی ہے اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں یا آپ سنت پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی اور اندیشہ ہے کہ پورا درود ابراہیمی پڑھا تو ایک رکعت چھوٹ جائے گی، تو ایسے موقعوں پر قعدے میں صلی اللہ علی النبی الامی اور اللہم اغفر لی کہہ کر سلام پھیر دو اور جلدی سے جماعت میں شریک ہو جاؤ، تو اس طرح درود شریف بھی ہو گیا اور دعائے معصورہ بھی ہو گئی. اسی طرح اگر پیٹ میں ریاح کا غلبہ ہے تو بھی التحیات پڑھ کر یہ مختصر درود شریف اور مختصر دعا پڑھ کر سلام پھیر دو، کیونکہ بعض اوقات ریاح روکنے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب جلدی ہو، جماعت چھوٹ رہی ہو یا ہوائی جہاز ریل چھوٹنے کا اندیشہ ہو اور نماز والا درود شریف پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تو صلی اللہ علی النبی الامی اور اللہم اغفر لی پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی برکات. بسم اللہ شریف میں تین نام اللہ رحمان رحیم نازل ہوئے اور قرآن پاک کا آغاز انہی ناموں سے ہوا، جو ان کو پڑھے گا اس کی کوئی مشکل نہیں رہے گی. ہندوستان کے شہر الہ آباد میں ایک صاحب کی فیکٹری میں یونین کے مزدوروں نے بغاوت کر دی، وہ مالک کو گالیاں دیتے تھے. میرے مربی اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تین نام پڑھتے رہو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. کچھ دن کے بعد ساری یونین کا زور ٹوٹ گیا، گالیوں کے بجائے شکریہ ادا کرنے لگے اور ساری پریشانی دور ہو گئی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میری فیکٹری میں ایسی برکت ہوئی تو اس اللہ والے مولانا کو انہوں نے ایک موٹر اور ایک ڈرائیور ہمیشہ خدمت کے لیے دے دیا، اور ڈرائیور کی تنخواہ خود دیتے تھے اور حضرت اس پر بیٹھ کر صبح کو گنگا جمنا کی سیر کرتے تھے اور مولانا کو لانے کے لیے بھی بھیجتے تھے. حضرت نے مجھ کو بھی اسی موٹر میں الہ آباد سے پرتاپ گڑھ اور دوسرے شہروں میں بھیجا. تو جس کو فیض ہو اس کو قدر بھی کرنی چاہیے، دیکھو کتنی بڑی قدر کی. جس کے مزاج میں غصہ ہو اس کو بھی یہی ورد یا اللہ یا رحمان یا رحیم بتانا چاہیے، غصے کی بیماری چلی جائے گی اور رحمت کی شان آ جائے گی انشاءاللہ. یا مالک یا کریم یا مغنی یا صمد کے ورد کے فوائد. اس کے بعد ایک اور اضافہ کر لیجئے، اور کبھی کبھی یہ چار نام یا مالک یا کریم یا مغنی یا صمد بھی ملا لیا کیجئے، اور یہ بھی خاص ورد ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا. یا مالک کی شرح. یا مالک کہنے سے کیا ملے گا؟ یا مالک کہہ کر آپ نے اپنی مملوکیت کو تسلیم کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ میرا بندہ مجھے مالک سمجھتا ہے اور اپنی مملوکیت کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں آپ کا مملوک ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی کا نہیں، اپنے آپ کا بھی نہیں، اپنے نفس کا بھی نہیں، ان حسینوں کا بھی نہیں. یہ ہمارا کمینہ پن ہے کہ ہم نفس کی بات مان کر حرام مزہ لیتے ہیں، ٹیڈیوں اور ٹیڈوں کو دیکھتے ہیں اور نفس کے آگے یہ سوال بھی نہیں کرتے کہ تو اللہ کا بندہ ہے یا نہیں، اور میں تیرا بندہ ہوں یا اللہ کا بندہ ہوں. جب تو بھی اللہ کا بندہ ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں تو میں تیری مانوں یا اللہ کی. اس لیے بھی نظر بچانا فرض ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہماری آنکھ ہماری نہیں ہے، یہ امانت ہے. ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ جہاں چاہیں آنکھ کو استعمال کریں. دلیل یعلم خائنۃ الاعین ہے. خیانت کا لفظ قرآن پاک میں نازل فرما کر بتا دیا کہ یہ آنکھ تمہاری نہیں، تمہارے پاس ہماری امانت ہے، خیانت کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ امانت ہے، لہذا میری امانت کو خیانت میں کیوں استعمال کرتے ہو، کیوں عورتوں کو دیکھتے ہو، لہذا نامحرم عورتوں کو مت دیکھو۔ تو یا مالک کہنے سے اپنی مملوکیت کا احساس ہوگا، یا مالک کہنے سے کوئی ہم ان کے مملوک تھوڑی ہوئے، ہم تو ان کی ملکیت میں ہیں ہی، لیکن یا مالک کہہ کر ہم اقراری مملوک ہو جائیں گے کہ ہم نے اللہ کی مالکیت اور اپنی مملوکیت کو تسلیم کر لیا، اور ہماری ملکیت اعترافی و اقراری ہو گئی، اور ہر مالک اپنی ملکیت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یا مالک کہنے سے ہر بلا سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یا کریم کی شرح، جو یا کریم کا ورد رکھے گا نالائقی کے باوجود اللہ تعالی کی مہربانی سے محروم نہیں رہے گا۔ یا کریم کے چار معنی ہیں۔ نمبر ایک، الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ، جو ہمارے گناہگار ہونے کے باوجود ہم کو محروم نہ فرمائے۔ نمبر دو، الذی یتفضل علینا بدون مسئلۃ ولا سؤال، جو بغیر مانگے بھی دے دے، جیسے بچے بعض اوقات سردی میں کانپ رہے ہیں لیکن ابا سے نہیں کہتے کہ سویٹر لاؤ، مگر آپ لاتے ہیں کہ نہیں، تو کیا ابا کی رحمت اللہ کی رحمت سے بڑی ہو جائے گی؟ کتنی حاجات کو سوال کے بغیر پورا کرتا ہے، جب بغیر سوال کے ابا دیتا ہے تو بغیر سوال کے ہمارا ربہ بھی ہماری ہزاروں حاجات پوری کرتا ہے، مگر بچہ چھوٹا ہے، نادان ہے، وہ سوال کا مزہ نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا مزہ بھی عطا فرمایا کہ بچوں کی نقل مت کرنا کہ ربا خود ہی دے دیں گے، ہم خود دے سکتے ہیں مگر تم مانگنے کی نعمت سے محروم رہو گے۔ سبحان اللہ، مانگنے کا مزہ الگ ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ عام مسلمان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میرا کام بن جائے، لیکن اللہ والے جب مانگتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، اسی بہانے سے مجھے آپ سے گفتگو اور بات چیت کا موقع مل رہا ہے۔ از دعا نبوت مراد عاشقاں، جز سخن گفتن با شیریں دہاں، عاشقوں کی مراد دعا سے کیا ہوتی ہے کہ اس میٹھے میٹھے نادیدہ لب والے سے اللہ سے گفتگو کا موقع ملتا ہے، اس لیے اللہ سے مانگنا سنت ہے۔ نمبر تین، کریم کی تیسری تعریف ہے، الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عندہ، جو بے حد اور بے پایا عطا فرما دے اور اپنے خزانوں کے ختم ہونے کا اس کو خوف نہ ہو۔ نمبر چار، اور کریم کی چوتھی تعریف ہے، الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنا بھی، جو ہماری امیدوں سے زیادہ ہم کو دے دے، ہم مانگیں ایک لاکھ دے دے دس لاکھ۔ جیسے کسی نے ایک سخی بادشاہ سے ایک بوتل شہد مانگا تو اس نے ایک مشک دے دیا۔ نوکر نے کہا کہ حضور، یہ تو ایک بوتل مانگ رہا تھا اور آپ نے ایک مشک دے دیا۔ کہا کہ اس نے مانگا اپنی قابلیت سے اور میں نے دیا اپنی قابلیت سے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں اصلی سخی وہ ہے کہ دین کے کام کے لیے اگر کسی مہتمم کو ایک لاکھ رین کی ضرورت ہو تو دس لاکھ دے دے اور شکر گزار ہو کہ میرے صدقہ جاریہ کا سامان ہو گیا، مرنے کے بعد تو سب چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کچھ کام نہ آئے گا۔ اللہم لا مانع الى آخر کی تشریح، جو اللہ کے راستے میں دے تو سمجھ لو کہ دیا تو اللہ نے ہے، لیکن اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک کی یہ دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ، جو آپ دینا چاہیں گے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جب کوئی اللہ کے راستے میں دے تو مہتمم کو اس کو تین دعائیں دینا چاہیے۔ نمبر ایک، اجرک اللہ فیما اعطیت، جو تو نے دیا اللہ اس کو قبول کر کے تجھے ثواب دے۔ نمبر دو، وجعلہ لک طہورا، اور اس خرچ کو اللہ قبول کر کے تیرا دل پاک کر دے، تیرے دل کی پاکی اور تزکیے کا سبب بنا دے، تجھے اللہ والا بنا دے۔ نمبر تین، وبارک لک فیما ابقیت، اللہ برکت دے تیرے بقیہ مال میں۔ یہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے۔ میں نے جب اپنے شیخ کے یہاں یہ بیان کیا تو میرے شیخ نے دفتر کے ایک عالم کو بلایا جو دفتر میں منشی ہیں، کہ جلدی سے اس کو نوٹ کر لو، یہ تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، اور قرآن پاک سے اس دعا کو ثابت کیا ہے، خذ من اموالہم صدقہ۔ اس کے ذیل میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کا صدقہ قبول کیجئے، تطہرہم بہا وتزکیہم، اس سے ان کی طہارت اور تزکیہ فرمائیے۔ معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنے سے اصلاح نفس کا زبردست ربط ہے، اور مولوی بھی اللہ کے راستے میں مال دے سکتا ہے، خواہ تھوڑا ہی سہی۔ میرے شیخ نے جامعہ اشرفیہ لاہور میں فرمایا کہ تم 3000 تنخواہ پاتے ہو تو کیا 5 روپے بھی چندہ نہیں دے سکتے ہو؟ صرف چندہ مانگنا ہی جانتے ہو، دینا کیوں نہیں جانتے؟ 5 روپیہ دو، تمہارا بھی حصہ لگ جائے گا۔ اس لیے مولوی کو بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے مولویو، ہر وقت چائے پی کر جزاک اللہ کہہ دیتے ہو، کبھی تم بھی پلایا کرو۔ تو یہ بتا دیا کہ اللہم لا مانع کا ہی تصور رکھو، کوئی نہ دے تو اس کی غیبت نہ کرو، یہ کہو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اس پر مانع کی تجلی ہوئی اس لیے یہ نہیں دے رہا ہے، اور اس پر معطی کی تجلی ہوئی تبھی اس کو دینے کی توفیق ہوئی، دونوں زیر سایہ تجلی ہیں۔ جس کے دل میں ہمت نہیں آ رہی ہے، کنجوسی آ گئی، تو یہ اس میں مانع کا مظہر ہے، اور جو دے رہا ہے وہ اس میں معطی کا مظہر ہے۔ محتمم کو دونوں تجلی دیکھنا چاہیے اور شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس کے استحضار سے پھر دل سکون سے رہے گا، غم نہیں رہے گا، کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمارے اوپر اس میں مانع کی تجلی نہ کر، اس میں معطی کی تجلی نازل فرما، توفیق عطا فرما، سلطنت دینے کا ایمان عطا فرما، کہ اگر سلطنت ہوتی تو اللہ پر قربان کر دیتا۔ ڈھاکہ کے ایک بہت بڑے رئیس نے کہا کہ ایک مہینہ تمہارے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں رہا تو اللہ کی رحمت سے ایسا ایمان عطا ہو گیا ہے کہ اگر سلطنت ہوتی تو اللہ پر فدا کر دیتا۔ آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت دین پر بہا یا نہیں، تو کیا تمہارا مال نبی کے خون سے افضل ہے؟ ارے مال دے کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کا کرم و مہربانی ہے کہ آپ نے توفیق دی، کیونکہ آپ کے دین پر، آپ کی ذات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک طائف کے بازار میں اور احد کے دامن میں بہا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی قیمت نہ آسمان دے سکتا ہے، اور نہ زمین دے سکتی ہے، اور نہ سارا عالم دے سکتا ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے ماشاءاللہ، مجھے سہولت تھی کہ میں اس کو امریکہ میں ڈاکٹر یا انجینئر بنا سکتا تھا۔ میرے ایک پیر بھائی تھے نواب خاندان سے، حیدرآباد سندھ میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو امریکہ بھیج دو، اشارہ اس میں کیا تھا کہ ہم خرچہ دیں گے، مگر میں نے کہا کہ نہیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں کعبہ شریف میں اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کر دعا کر چکا ہوں کہ اے اللہ، آپ نے ایک بیٹا دیا ہے، اس کو دین کے لیے قبول فرما، اس لیے میں اس کو امریکہ نہیں بھیجوں گا۔ امریکہ والے آج میرے بیٹے کے پیر دبا رہے ہیں، بڑی تعداد میں علماء ان سے مرید ہو رہے ہیں، لوگ داخل سلسلہ ہوئے، اور ان کو بھی اس کا پچھتاوا نہیں ہے کہ مجھے ابا نے کیوں انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بنایا، بلکہ خوش ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے علم دین کی دولت عطا فرمائی۔ جی، یا مغنی کی شرح، تو یا مالک یا کریم کی شرح ہو گئی، اب آگے ہے یا مغنی، اے غنی اور مالدار کرنے والے۔ یہاں مالداری کے 3 معنی ہیں، نمبر 1، ہمارے دل کو حسینوں سے مستغنی کر دے، خواہ مخواہ لالچ میں پاگل کی طرح ہم نہ رہیں، دل میں بس مولا رہے۔ یا مغنی کے معنی ہیں اے غنی کرنے والے، اے مستغنی کرنے والے غیر اللہ سے، یہ ایک تعریف ہو گئی۔ نمبر 2، دنیا بھی اتنی دے کہ ہمارے پاس مال و دولت رہے، غریبی نہ آئے، کسی کے محتاج نہ ہو، ہاتھ میں مال ہو، کسی کا قرضہ نہ ہو۔ نمبر 3، ہم کو نیکیوں کا مالدار بنا دے، یعنی ہمارے نفس کو ثواب سے غنی کر دے، عبادت کے انوار جمع کرنے کی توفیق دے کہ خوب ہم اللہ کو یاد کریں تاکہ ہم آخرت کے بھی رئیس و امیر ہوں۔ یا صمد کی شرح، یا صمد کی تشریح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ المستغنی عن کل احد، صمد وہ ہے جو سارے عالم سے بے نیاز ہو، والمحتاج الیہ کل احد، اور سارا عالم اس کا محتاج ہو، اس اسم مبارک کی برکت سے مرتے دم تک محتاج نہیں ہوں گے۔ اپنی بیوی سے بھی نہیں کہو گے کہ ذرا لیٹرین تک لے چلو، اس کی برکت سے انشاءاللہ مخلوق کے محتاج نہیں ہوگے۔ شان صمدیت سے اتنا حصہ مل جائے گا کہ ہم پورے عالم سے مستغنی رہیں گے۔ صمد کے معنی سمجھنے کے لیے یا ذا الجلال والاکرام کے معنی سمجھنا ضروری ہے۔ یا ذا الجلال، اے یا صاحب الاستغناء المطلق، جو سارے عالم سے بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ تفسیر روح المعانی پیش کر رہا ہوں، محنت سے کمایا ہوا اپنا مال آپ کو مفت میں دے رہا ہوں۔ بہت سے علماء نے تفسیر روح المعانی خریدی لیکن کہا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، ایک جنگل معلوم ہوتا ہے۔ ایک عالم نے بنگلہ دیش میں بھی کہا کہ میں نے روح المعانی لالچ میں خریدی مگر کچھ پلے نہیں پڑا، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، اتنا لمبا مضمون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر خاص فضل فرمایا کہ سمندر میں جہاں موتی تھا وہیں میرا ہاتھ پڑتا تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ۔ میرے دماغ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ساری روح المعانی پڑھتا، بس دیکھتا رہا، جہاں کوئی خاص بات ہوتی فوراً میرا دماغ لے لیتا۔ تو یا ذا الجلال کے معنی ہیں یا صاحب الاستغناء المطلق، یعنی اے اللہ، آپ مکمل مستغنی اور بے نیاز ہیں۔ آپ سوچیں کہ یا ذا الجلال کے یہ معنی ذہن میں آ سکتے تھے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہتے کہ جلالت شان والا، شان و عظمت والا، لیکن معنی یہ ہے کہ صاحب الاستغناء المطلق۔ والاکرام کے معنی دیکھو کیسے پیارے ہیں، اے یا صاحب الفیض العام۔ دیکھیے دونوں ناموں میں ایک خاص ربط ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے مستغنی المزاج ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتے، یہاں اس کا خدشہ تھا کہ ذل جلال سے میرے بندے کہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں، اس لیے ول اکرام فرما کر اس خطرے کو زائل فرما دیا کہ میں سارے عالم سے بے نیاز تو ہوں لیکن ول اکرام بھی ہوں، یعنی صاحب الفیض العام بھی ہوں، کہ سارے عالم پر میرا فیض عام ہے، سارے عالم پر رحمت کی بارش کرتا ہوں۔ اور علامہ آلوسی نے تفسیر میں قافیہ بھی کیسا ملایا کہ ول اکرام یعنی صاحب الفیض العام، جس کا فیض، بخشش اور مہربانی سارے عالم پر ہے، دشمنوں کو بھی روٹی دے رہا ہے، کیونکہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، یہاں کچھ دن کھا پی لو لیکن تم مجرم ہو، کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون۔ ان کا فیض اتنا عام ہے کہ یہاں وہ مجرموں، خبیصوں، نالائقوں کو بھی غذا دیتے ہیں۔ اللہ کے چار ناموں کی شرح ہو گئی، وقتاً فوقتاً ان کا ورد رکھیں، انشاءاللہ نفع عظیم ہوگا۔ خلافت کی شرائط۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک میل تک پانی نہیں ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ مٹی سے تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا خلیفہ مٹی کو کیوں بنایا؟ اس کا جواب اللہ پاک نے میرے دل کو عطا فرمایا کہ پانی سے قریب تر کرہ ارض ہے، یعنی مٹی پانی سے قریب ہے، دوسرے مٹی میں توازو ہے، کوئی اس پر چل رہا ہے، کوئی پیشاب کر رہا ہے، بیچاری کچھ نہیں بولتی۔ معلوم ہوا کہ خلافت کے لیے دو شرائط ضروری ہیں، قریب ہو اور توازو ہو، نفس میں تکبر اور اکڑفوں نہ ہو۔ جس کے دل میں جب تک یہ دو صفات نہ ہو وہ خلافت کے قابل نہیں۔ جی یہاں تک، یہ کفیل اور فیل۔ جی کفیل اور فیل، دوران گفتگو مزاحن فرمایا کہ ایک بات کہتا ہوں کہ اپنا کفیل اس کو بناؤ جو مثل فیل ہو۔ کفیل کے معنی کم لوگ جانتے ہیں، کفیل معنی مثل فیل، یعنی ہاتھی کی طرح ہو، یہ کاف تمثیلیہ ہے، مراد یہ ہے کہ اپنا ذمہ دار مضبوط آدمی کو بناؤ، جو دیوار گر رہی ہو اس پر ٹیک لگاؤ گے تو اور جلدی گر جاؤ گے اور تم بھی اس میں دب جاؤ گے۔
اچھا اچھا، اب مجلس بادل ناخواستہ ختم ہوتی ہے انشاءاللہ. پھر کل اسی وقت ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.